الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دعوت کا سلسلہ ایک نہج سے شروع فرمایا تو اس کام کے لیے بنیادی طور پر چھ صفات اور چھ نمبر لوگوں کے سامنے بیان کر یہ جو چھ نمبر ہے کے لیے بعض بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے الہامی چھ نمبر ہے. الہام کہتے ہیں ایسی بات کو جو اللہ اپنے کسی ولی اور نیک بندے کے دل میں جو بات ڈالے اس کو الہام کہا جاتا ہے. ان چھ نمبروں کے سلسلے میں بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ الہامی چھ نمبر ہیں اور ان کا لحاظ اور رعایت کرنے سے ایک انسان کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. ان چھ نمبروں میں سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ ایمان کا نمبر ہے. میرے بزرگو, ایمان اللہ تعالی کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملی ہوئی وہ دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کی برابری نہیں کر سکتی. یہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی جو مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی. اور حقیقت میں بتلاؤں آپ کو کہ ایمان اللہ تعالی نے ہم کو جو عطا فرمایا ہے وہ بغیر مانگے بغیر محنت کے عطا فرمایا ہے. ہم سب لوگ اس بات کو سوچیں کہ ہم میں سے کسی نے اللہ تعالی کو کبھی درخواست کی تھی, ہم میں سے کسی نے کبھی اللہ سے کہا تھا کہ اللہ تو ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کرنا, کسی نے نہیں، نہ کسی نے کہا تھا، نہ کسی نے درخواست کی تھی، اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو ایمان عطا کر. اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں ایک دعا آتی ہے، بہت پیاری اور بہت عمدہ دعا ہے، الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بها نعما، الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بها نعما. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اسلام اور ایمان سے نوازا ہے. وکفا بها نعمہ، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں میں کافی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، مکمل نعمت ایمان کی نعمت ہے. اور دیکھیے یہ ایک ایسی نعمت ہے، میں آپ حضرات سے ایک بات کا سوال کروں کہ سخت گرمی کی موسم میں کوئی ہم کو ٹھنڈا ٹھنڈا شربت یا پانی پلا دے تو آپ میں سے بہت سو نے الحمدللہ پڑھا ہوگا. پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بہترین نعمت عطا فرمائی. کوئی بھی اچھی نعمت اللہ کی طرف سے ملے تو اس پر الحمدللہ پڑھنا چاہیے. کھانے کے بعد، پینے کے بعد، کتنی نعمتوں کے ملنے کے بعد ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی الحمدللہ اس لیے کہا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان سے نوازا ہے؟ کبھی کہا اس نعمت کے اوپر؟ سوچو اس بات کو. اچھا کھانا ملا ہوگا، جب جب بھی ملا ہم نے الحمدللہ پڑھا. اچھا پینا ملا، جب جب بھی ملا ہم نے الحمدللہ پڑھا. لیکن کبھی اس بات کے اوپر یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے ہم کو ایمان سے نوازا ہے اس لیے ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں؟ شاید کبھی زندگی میں یہ موقع ہم کو نہیں آیا. اس لیے یہ دعا ہم کو حدیث میں بتائی گئی کہ یہ دعا مانگا کرو، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بها نعما. اللہ کے لیے تمام حمد اور تعریف ہے جس اللہ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. وکفا بها نعما، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ تمام نعمتوں میں کافی اور پوری نعمت ہے. اب ہم کو جو ایمان ملا ہے یہ خاندانی ایمان ہے. ہمارے باپ دادے مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے. ہمارے خاندان کے لوگ ایمان والے تھے، ہم ایمان والے ہو گئے. اور یاد رکھو جو چیز بغیر محنت کی ملتی ہے آدمی اس کی قدر دانی نہیں کرتا. محنت سے ملتی ہے آدمی اس کی قدر دانی کرتا ہے. چونکہ ایمان مجھے اور آپ کو مل گیا ہے بغیر محنت کے، خاندان میں، میراث میں مل گیا ہے، اس لیے ہمارے دل میں اس کی قدر دانی نہیں ہے. حالانکہ ہم لوگ آج تک بہت مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی ہے اور پڑھنی چاہیے. کسی مسلمان کے انتقال پر اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. بلکہ حضرت نے فضائل اعمال میں واقعات لکھے ہیں اس پر کہ بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ دنیا ان کو پہچان نہیں پاتی، بالکل گمنام زندگی گزارتے ہیں. حضرت نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایسے کسی فقیر مسکین آدمی کا انتقال ہوا اور شہر کے لوگ ان کی جنازے کی نماز پڑھنے گئے، مشکل سے 38-39-40 آدمی اس کے جنازے میں تھے. کہا کوئی غریب فقیر مسکین آدمی تھا، مر گیا ہے، مسجد میں پڑا رہتا تھا. کہا اس کو دفن کر کے آنے کے بعد لوگوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا یوں کہہ رہا ہے کہ آج جس آدمی کا انتقال ہو گیا وہ اللہ کے یہاں ایسا نیک تھا کہ اس کے طفیل میں تمام جنازے کی نماز پڑھنے والوں کی اللہ نے مغفرت فرما دی. ایسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اب تو یہ جنازے کی نماز بھی جو ہے نا دنیا داری ہو گئی. کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو ہم جنازے میں جاتے، کوئی غریب فقیر مرتا ہے تو کوئی جنازے میں جاتا بھی نہیں. حالانکہ کون اللہ کے یہاں کس درجے کا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. تو جنازے کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اس دعا پر غور کرو. کبھی کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اب اصل جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اب کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس دعا میں آخری جملہ جو ہم اللہ کو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو تو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھنا، اور جس کسی کو تو موت عطا فرمائے اس کو تو ایمان پر موت عطا فرمائے. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ہم تو مردے کی نماز پڑھنے گئے تھے لیکن دعا تو مانگی ہم نے اپنے واسطے. نماز پڑھنے گئے اس کی اور دعا مانگی اپنے فائدے کی، کہ جو زندہ رہے اسلام پر جیے اور جو مرے وہ ایمان پر مرے. کتنی فائدے کی دعا ہم مانگ کے آئے اپنے واسطے. ہاں پہلا حصہ میت کے لیے ہے لیکن آخری حصہ تو ہم نے اپنے فائدے کا مانگا اللہ سے. اس دعا سے جو ہم جنازے پر پڑھتے ہیں یہ سبق سیکھنے کو ملا کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہنا ضروری، مرتے وقت رہنا ضروری، قبر میں رہنا ضروری، اور قیامت میں بھی رہنا ضروری، اور جنت میں داخل ہونے تک رہنا ضروری. یہ کیسی دولت ہے؟ ہمیشہ ضروری ایمان والی دولت، پوری زندگی بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، جنت میں داخلے میں بھی. یہ اس دولت کی ضرورت ہے، ایمان والی دولت ہے. اس لیے اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر کے پہلے ایک مرتبہ آج اللہ کا شکر ادا کر لو، الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے اس نعمت کے اوپر. اور اب آج کے بعد کبھی کبھی یہ شکر ادا کرتے رہنا اللہ کا کہ اللہ ہم جس طرح کھانے پینے پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، سب سے بڑی تیری دولت ہے کہ تُو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی بڑی دولت ہوتی ہے اتنا بڑا چور بھی ہوتا ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا لٹیرا بھی ہوتا ہے، ڈاکو بھی ہوتا ہے. ایمان جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا اس کا دشمن ہے شیطان. یہ اس کا دشمن ہے جو ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے نکالا تو اس شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ اللہ مجھے آپ نکال رہے ہیں لیکن میں دنیا میں جا کر کے پوری طاقت لگا دوں گا کہ انسان کا ایمان برباد ہو جائے، پوری طاقت لگاؤں گا کہ ان کا ایمان برباد ہو جائے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اے اللہ میں دنیا میں جا کر کے انسان کو گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انسان کو دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی امیدیں اور لالچیں دلاؤں گا۔ یہ جو ہمارے دلوں میں امیدیں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ کماؤ، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، یہ دنیا کی ناپاک امیدیں، یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ قرآن میں ہے، اس نے خدا سے کہا تھا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا اور امیدوں کے باغیچوں میں سیر کراؤں گا، گھماؤں گا۔ اب ہمارا حال یہی ہے کہ جہاں آدمی فارغ بیٹھتا ہے تو دماغ میں خیالی پلاؤ پکا کے بیٹھتا ہے، یہ ہو جائے ویسا ہو جائے ویسا ہو جائے، یہ شیطانی چکر ہے جو ایمان کا وہ دشمن ہے۔ تو جتنی بڑی ایمان نعمت، اتنا بڑا دشمن شیطان اس نعمت کو لوٹنے والا ہے، اور یہ کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان بغیر ایمان کے دنیا سے جائے، یہ اس کی کوشش ہے، بغیر ایمان کے دنیا سے جائے، اس کی طاقت لگاتا ہے۔ اس لیے مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رہے اس کی فکر کرنا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ مرتے دم تک ایمان سلامت رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ شیطان میرے بندوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا، اس لیے اللہ نے قرآن میں ہم کو ایک دعا بتلا دی، اس دعا کو یاد کرو اور اللہ سے مانگا کرو، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ پوری زندگی اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں گے۔ یہ زبردست دعا اللہ نے قرآن میں ہم کو سکھا دی۔ کیا سکھایا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے سے پھرا مت دینا، ایمان کے راستے سے ہٹا مت دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ایک مرتبہ ہمیں ایمان دے چکا، تو نے تیرے کرم سے ایمان دے دیا، اب اے اللہ تو ہمارے ایمان کو ہم سے چھین مت لینا۔ وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ تیری رحمت سے ہمیں مالا مال فرما کہ ہم ایمان سے محروم نہ ہو جائیں۔ باقی میرے بزرگوں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو تو ایمان لانے کے بعد آدمی مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ہم نیوزی لینڈ گئے ہوئے تھے، وہاں ہفتہ واری اجتماع جمعہ کو ہوتا ہے ان ملکوں میں، اور عشاء کے بعد ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں جمعرات ہے، ان ملکوں میں جمعہ ہے۔ افطار اجتماع میں میری بات جب پوری ہوئی تو پورے ملک کے امیر صاحب میرے دائمی طرف بیٹھے ہوئے تھے. مجھے فرمانے لگے مفتی صاحب ایک تقاضا, آپ کو ایک جماعت نقد تیار کرنی ہے. میں نے تقاضے کی تو کہا ہمارے یہاں بازو کے اندر ایک آئرلینڈ ہے, ایک جزیرہ ہے, اس جزیرے کے اوپر ہمیں 10 دن کی ایک نقد جماعت بھیجنی ہے. میں نے کہا کوئی خاص بات؟ تو کہا خاص بات جو انہوں نے سنائی. مجھے فرمانے لگے کہ اس آئرلینڈ کے اوپر, اس جزیرے کے اوپر 30,000, کتنے 30,000 الجیرین, الجیریا ایک ملک کا نام ہے, کا 30,000 الجیرین مسلمان رہتے ہیں اور 30,000 مرتد ہو کر کے عیسائی بن چکے ہیں. 30,000 مرتد بن کے عیسائی بن چکے ہیں اور وہاں محنت کے واسطے ہمیں ایک نقد جماعت بھیجنی ہے, آپ اس کی تشکیل کر دو. میرے بھائیوں یہ ایمان, ایک زمانہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق نہ ہو, فضل اور کرم نہ ہو تو بہت جلدی زندگیوں سے نکل جاتا ہے. اس لیے یہ دعا مانگا کرو اللہ سے بار بار جو قرآن میں اللہ نے ہم کو سکھائی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب, اے ہمارے اللہ, ایک مرتبہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں ہدایت سے محروم مت کر دینا. یہ مانگا کرو دعا کو اللہ. ایک بات اور سمجھیں, یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے سامنے ڈر اتنا بڑا ہے, خطرہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے, اللہ کے پیغمبروں نے ایمان پر موت آوے اس کی اللہ سے دعائیں کی ہیں. پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں, اللہ کے پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہے کہ ایمان کے اوپر موت آئے. جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا خطرہ بھی ہے اس میں. اور آپ سوچو کہ نبی سے بڑھ کر ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی دعا کرے, نبی دعا کرے ایمان کے اوپر موت کے واسطے. قرآن میں نبیوں کی ایسی دعائیں موجود ہیں, میں ایک نبی کی دعا نقل کرتا ہوں. 13 پارے کے اندر اللہ کی ایک جلیل القدر نبی کی دعا ہے اور اس دعا کا پس منظر بھی سمجھو کہ کس عالم میں انہوں نے دعا مانگی. دیکھو ایک نعمت ہے دینی اور ایک نعمت ہے دنیاوی. دینی نعمت کے اندر سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا نبی اور پیغمبر ہو, اس کے اوپر کوئی درجہ اور مقام ہے نہیں. ولی ہے, کتب ہے, ابدال ہے, تابعی ہے, صحابی ہے, سب سے اونچا مقام نبی اور پیغمبر ہونا, اس کے آگے تو کوئی مقام ہو سکتا نہیں ہے. یہ تو ہو گیا دین کے سلسلے میں اونچا مقام, اور دنیاوی اعتبار سے سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ آدمی کسی ملک کا بادشاہ بن جائے, پورا ملک اس کے ہاتھ میں آ جائے, اور وہ بھی کسی مالدار ملک کا بادشاہ ہو تو پھر کیا دیکھنا. تو دینی اعتبار سے سب سے اونچا مقام نبوت, پیغمبری, رسالت, نبی ہونا, اور دنیاوی اعتبار سے سب سے اونچا مقام بادشاہ ہو جانا. اب اللہ کی ایک نبی ہے جن کو اللہ نے یہ دونوں نعمت دے رکھی ہے, ایک طرف بادشاہ ہے کہ پورا مصر, مصر یعنی ایجپٹ اس زمانے کے اندر بہت مالدار ملک تھا اور بہت ماڈرن ترقی یافتہ تہذیب کا ملک تھا مصر وہ زمانے میں, اس مصر کے بادشاہ ہے, حکومت ہے مصر کی, اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی ہیں. اب آپ سوچ لو کہ کوئی آدمی بادشاہ بھی ہو اور نبی بھی ہو, پھر کون سی نعمت کی کمی ہوئی؟ اب کیا کمی رہی؟ ہر طرف سے کامیاب, ایک طرف بادشاہ ہے اور ایک طرف نبی ہے, اب تو کوئی کمی نہیں. پھر بھی کیا مانگنا اللہ سے؟ چنانچہ اس نبی کی دعا میں ایک دعا اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی اور اس دعا کا حاصل کیا. یہ دعا بھی یاد کر لو اور مانگا کرو اس دعا کو بھی اللہ سے. وہ نبی ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. چنانچہ مصر کے بادشاہ بن گئے, نبی اور پیغمبر بھی ہے. اس زمانے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں, کیا دعا کی؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ سے کہہ رہے ہیں جس زمانے میں یوسف علیہ السلام نبی ہے اور مصر کے بادشاہ ہے, اس زمانے میں اللہ سے کہہ رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تو نے مجھے حکومت بھی دے دی, بادشاہ بھی بنا دیا, وعلمتنی من تأویل الاحادیث اور خوابوں کی تعبیر بھی مجھے سکھلا دی. بڑے سے بڑے خواب کی یوسف علیہ السلام چٹکی بجانے میں تعبیر دے دیا کرتے تھے, اور اس کا ایک مطلب یہ کہ مشکل باتوں کا حل نکالنا یہ بھی اللہ آپ نے مجھے سکھا دیا, سب دے دیا. اب کیا چاہیے؟ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں مصر کے تخت پر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں, فاطر السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو میرا مدد کرنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب تیری مدد مجھے چاہیے. کیا؟ کہ توفنی مسلما, اے اللہ میری موت اسلام کے اوپر مجھے دینا. نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ موت آئے ایمان پر, آئے اسلام کے اوپر آئے. میرے بزرگو, جب ایک نبی کو ایمان اور اسلام پر موت کی فکر ہے تو ہمیں تو کتنی فکر رکھنے کی ضرورت ہے. نبی فکر کرے تو ہمیں تو کتنی فکر کرنی چاہیے. اور آگے اللہ سے کہا والحقنی بالصالحین, اے اللہ آخرت میں تیرے نیک بندوں کی جماعت میں مجھے شامل کر دینا, نیکوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ تیرے نیک بندوں کی جماعت میں شامل کر. یہ دعا بھی بہت زبردست دعا ہے. یہ دعا بھی یاد کر کے مانگا کرو ایمان پر موت کے واسطے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور میرے بھائیو, دعا اللہ سے مانگنا یہ وہ یقینی ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی ہدایت کے فیصلے کروا سکتا ہے. یہ یقینی ذریعہ ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا نمبر رکھا ایمان کا, کہ ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ آگے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب یہ جو ایمان ہے, اس ایمان کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. پورا دار و مدار ایمان کا نماز کے اوپر.
حدیث میں ہے،
قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین، یہ پورا مذہب نماز کے اوپر ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس کا دین قائم رہے گا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس کا دین ختم ہو جائے گا. پورے دین کا مدار نماز کے اوپر، اس لیے دوسرا نمبر رکھا نماز کا، پورے دین کی بنیاد. بلکہ ایک حدیث تو آپ کو بتلاؤ، ڈر لگتا ہے.
قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیوے وہ آدمی کافر بن گیا.
فقد کفر، اس نے کفر کر لیا.
یہ تو اللہ ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. باقی حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا وہ آپ ہی کافر ہو گیا، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. ان کی ایک روایت یہ ہے حنابلہ کے یہاں. یہ تو اللہ امام صاحب کو جزائے خیر دے. حدیث کا سیدھا سادہ مطلب نکالا کہ اس آدمی نے کافروں جیسا کام کیا، کفر نہیں کر لیا، کافروں جیسا کام کر لیا. تو پورے دین کا دار و مدار نماز کے اوپر. اور میرے بزرگوں، ایک انسان کو دین والی زندگی گزارنے کے واسطے ضرورت پڑے گی علم کی. علم کے بغیر دین پر نہیں چل سکتا. علم ہوگا تو دین پر چلے گا، صحیح صحیح. اس لیے کہ حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، یہ سب جانکاری کے لیے علم ہونا شرط. علم ہوگا تو جانے گا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مباح ہے. اس کے لیے علم کا ہونا ضروری. ابھی ہم نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھی، نماز میں کوئی حرکت ہو گئی ایسی کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز ٹوٹ جاوے، فوت ہو جاوے ہماری نماز، تو اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ نماز فوت ہو گئی؟ جب دین کا علم ہوگا تو پتا چلے گا کہ نماز صحیح ہوئی کہ نماز ہماری ٹوٹ گئی. اور دیکھو یہ بات تو مسلم ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنے مسائل کا جاننا ضروری ہے وہ اس کے لیے فرض عین ہے. فرض ہے اس کے واسطے کہ بھائی مجھے غسل کی ضرورت ہے، تو غسل میں فرائض کتنے اور غسل کب فرض ہوتا ہے یہ جاننا میرے لیے فرض عین ہے. میں تاجر ہوں مثلا، میں گوشت کا کام کرتا ہوں، تو میرے لیے فرض ہے کہ گوشت کے مسائل میں سیکھوں کہ ایک جانور کے اندر 7 چیزیں حرام ہیں، نہیں کھا سکتے. ہر جانور میں، بڑے اور چھوٹے میں، 7 چیزیں حرام ہیں، اس کا علم میرے لیے فرض ہے، ورنہ اس کو بھی کھاؤں گا اور اس کو بھی بیچوں گا اور گنہگار بنوں گا اللہ کا. تو ایک شریعت پر انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری علم ہمارے لیے فرض ہوتا ہے. اور یاد رکھو، ہماری جو یہ محنت ہے، جتنی بھی محنت ہے، چاہے علم کی لائن کی محنت ہو، مدرسے کی محنت ہو، یا دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، تمام محنت کی روح وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے تیسرا نمبر رکھا علم اور ذکر کا. جان ذکر ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا ذکر کرنا یہ جان ہے محنت کی. دیکھو قرآن میں ایک جگہ کے اوپر اللہ کے دو داعیوں کا قصہ بیان کیا گیا. دو زبردست داعی اپنے زمانے کے، وہ جا رہے دین کی دعوت لے کر کے، اور دونوں اللہ کے نبی ہیں، ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں دین کی دعوت لے کر جا رہے ہیں. اور کہاں دعوت لے کے جا رہے ہیں؟ فرعون کے دربار کے اندر. دونوں نبی ہیں. اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ اور ہارون، ہمارے دین کی دعوت کو لے کر کے فرعون کے دربار میں جاؤ. اذهبا الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو ایک اللہ کے دین کی دعوت دو. اللہ کا حکم ہو، جا رہے ہیں دونوں دین کی دعوت لے کر کے فرعون کے دربار میں. اب اسی میں آگے چل کے اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون، تم دونوں میرے دین کی دعوت تو لے کے جا رہے ہو، لیکن ایک بات کا لحاظ رکھنا. اللہ فرما رہے کیا لحاظ رکھنا؟ ولا تنیا فی ذکری، ولا تنیا فی ذکری. اے موسیٰ اور ہارون، جب میرے دین کی دعوت لے کے جاؤ تو میرے ذکر میں سستی اور کوتاہی مت کرنا، میرے ذکر میں کوتاہی مت کرنا. یہ ذکر تمہارے دعوت کی جان ہے، علم کی جان ہے. جتنا مجھے یاد کرو گے اتنا تمہاری دعوت میں طاقت آئے گی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھا کرو. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا حالات تھے وہ پڑھو. حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ تہجد کے وقت میں روزانہ 12 تسبیح کا ذکر مکمل کر لیا کرتے تھے. تہجد کے وقت پر 12 تسبیح کا ذکر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکمل کر لیتے تھے. حضرت کے سوالے میں پڑھ لو اس بات کو. یہ ذکر یہ تو جان ہے دائی کی دعوت کی، اس کے بغیر دعوت میں جان آتی نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اپنے زمانے کے دو زبردست دائیوں کو، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، کہ ولا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ اور ہارون جاؤ اور میرے ذکر میں سستی اور کوتاہی مت کرنا. اس لیے تیسرا نمبر ہے علم اور ذکر کا. اور دیکھو میرے بھائیوں، ہم جب دین کا کام لے کر کے اٹھیں گے، دین کی محنت لے کر کے چلیں گے، تو ہر ایک قسم کے لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا، امیروں سے بھی، غریبوں سے بھی، فقیروں سے بھی، پڑھے لکھے سے بھی، ان پڑھ سے بھی، ہر ایک سے ملنا پڑے گا، اور ہر ایک کی باتیں بھی سننی پڑے گی. ہر ایک کی باتیں بھی سننی پڑے گی. یاد رکھ لو، جب ہم اللہ کی نسبت پر کسی کے پاس گئے، اللہ کی نسبت پر، اللہ کے خاطر، اور ہمارے جانے کے اوپر کسی نے ہم کو ایک کڑوی بات کہہ دی، ایک کڑوی بات کہہ دی، تو سمجھ لو اس کڑوی بات کے سننے کے اوپر اللہ ہمارے درجات کو جنت میں خوب بلند کر دیں گے، خوب اونچا کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ میرے اس بندے نے یہ کڑوی بات سنی، کوئی دنیا کے دھندے کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، اس نے کڑوی بات سنی ہے میرے واسطے. اس پر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، خوب بلند کرتے ہیں. اور جہاں کڑوی بات سننے پر درجہ بلند ہوتا ہے، یہ بھی سن لو کہ کڑوی باتیں دین کے خاطر سننا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے. قرآن میں دیکھو نا، قرآن میں ہے یہ باتیں، ادھر ادھر نہیں، قرآن میں. ایک موقع کے اوپر مکہ والوں نے حضور کو کیا فرمایا، انک لمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پاگل اور دیوانے ہیں. حضور محلے محلے جا رہے، گھر گھر جا رہے، اس جانے کے اوپر لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں انک لمجنون، آپ تو پاگل ہو گئے ہیں. بتلاؤ آج تک دنیا میں کسی نے ہم کو پاگل کہا؟ بات بات میں کہتے ہیں ابھی تو پاگل جیسی باتیں کرتا ہے، یہ نہیں، یہ تو کھلم کھلا منہ کے اوپر کہ ابھی تو پاگل ہے. یاد رکھ لو، کسی نے کڑوی بات اللہ کے واسطے ہم کو کہہ دی تو یہ نبی کی سنت ادا ہو گئی. ایک جگہ پر قرآن کے اندر ہے شاعر کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے کہ آپ تو شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ آپ تو جادوگر ہیں، ایسی ایسی باتیں حضور کو لوگ سناتے تھے، سب سنتے تھے پی لیتے تھے. یہ جو جذبہ ہے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کا، اس جذبے کو زندگی میں لانے کے لیے چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم کا، کہ جب اکرام کی صفت آئے گی تو ہم لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنیں گے، لوگوں کی باتوں کو سننے کے عادی بنیں گے. اس لیے یہ اکرام مسلم بہت ضروری. اب آج میں آپ کو سمجھاؤں اکرام مسلم کہتے ہیں کس کو. اکرام مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو، دیکھو دھیان سے سمجھ لو، کسی بھی مسلمان کو ہماری زبان سے اور ہمارے کسی کام سے، اچھی طرح سمجھ لو، اکرام مسلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ہماری زبان سے اور ہمارے کام سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کسی کو ہماری زبان سے اور ہمارے کام سے تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے اکرام مسلم. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک ہے. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پکا مسلمان وہ، کامل مسلمان وہ جو اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اپنے کام سے دوسرے لوگوں کو سلامت رکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، وہ پکا مسلمان. آج تو میرے بھائیوں ہم اپنی زبان سے اپنے کام سے دوسرے تو دوسرے، ہمارے گھر والے سلامت نہیں ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگ، پھر بھی ہماری اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، ہم جہاں کے تھے وہیں کے وہیں ہیں. دیکھو یہی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو بات میں نے سنائی نا، کہ جب وہ فرعون کے دربار میں دین کی دعوت لے کے جا رہے تھے تو اس موقع کے اوپر ایک ہدایت تو اللہ نے یہ دی کہ اللہ میرا ذکر کرنا، دوسری نصیحت اللہ نے کیا کی، وہ اکرام مسلم والے نمبر کی نصیحت کی اللہ تعالی نے، وہ بھی قرآن کے اندر ہے، صاف لفظوں کے اندر ہے. قولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. اے موسیٰ اور ہارون، فرعون کے دربار میں جب میرے دین کی دعوت لے کے جاؤ تو نرم اور میٹھی میٹھی باتیں کرنا. قولا له قولا لینا، نرم بات کرنا، گرم بات مت کرنا. یہ اسی جاتے وقت اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی تھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی داعی ہو، کتنا ہی بڑا داعی ہو، لیکن وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے درجے پہ پہنچ سکتا نہیں ہے. اور جس کے پاس ہم دعوت لے کے جاتے ہیں وہ کیسا بھی گنہگار ہو، کیسا بھی برا ہو، لیکن وہ فرعون کے درجے کا ہو سکتا نہیں ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ جب اتنے بڑے داعی کو یہ حکم ہوا کہ اتنے بڑے گنہگار کے سامنے نرم نرم باتیں کرنی، تو پھر ہمارے لیے تو یہ اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. یہ ہے اکرام مسلم کا خلاصہ. ہم فٹافٹ نمبر گنواتے جاتے ہیں فجر کے بعد، کبھی غور نہیں کرتے کہ ان نمبروں میں حضرت مولانا الیاس صاحب نے کیا نصیحت دی ہے ہم کو، اس کے اوپر بھی دھیان رکھا کرا. ہمارے یہاں ایک امیر صاحب تھے، بہت پرانے ذمہ دار کام کرنے والے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب دیکھا انہوں نے. خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضور کی خواب میں زیارت ہو جائے کتنی بڑی نعمت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. کتنی نیک بختی کہ حضور کی اور حضرت ابو بکر حضرت عمر سب کی زیارت ہو گئی خواب میں. لیکن انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ میں ایک چھری ہے، اور مسکراتے مسکراتے وہ چھری کو دیوار سے تیز کر رہے ہیں، گس گس کے تیز کر رہے ہیں. یہ خواب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے لکھ کر کے وہ خواب تعبیر کے لیے بھیجا ہمارے یہاں حضرت اقدس مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم ان کے پاس. تو حضرت نے ایک جملے میں اس کی تعبیر لکھی. تعبیر میں یہ لکھا کہ تمہارا خواب بہت مبارک ہے، تمہارا جو وقت دین کی نسبت پر لگتا ہے اللہ کے یہاں وہ وقت مقبول ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہنستے ہنستے دیکھا کہ وہ چھری تیز کر رہے ہیں، اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جب وہ خط تعبیر والا صورت مرکز پہ پہنچا اور ذمہ داروں کے مشورے میں وہ خط پڑھا گیا تو سب ذمہ دار بیک زبان کہنے لگے کہ یہ جب بھی جماعت لے کے جاتے ہیں اور جماعت واپس آتی ہے سب ساتھی ان کی فریاد کرتے ہیں کہ امیر صاحب بہت سختی کرتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں. کہ یہ خواب میں ان کو اشارہ ہو گیا کہ شفقت اور محبت کو بڑھاؤ امت کے اوپر. یہ ہے اکرام مسلم کا تقاضا کہ ہم اپنی ذات سے اپنی بات سے دنیا میں کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ ہے اکرام مسلم، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا. اور دیکھو ہر عمل کی جان، ہر کام کی جان، ہم کوئی بھی کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، حج کرے، عمرہ کرے، کوئی بھی کام، وہ کام عمل اس وقت کہلائے گا جبکہ آدمی اللہ کے واسطے کرے، اللہ کے لیے کرے. جس کو کہتے ہیں پانچویں نمبر پر اخلاص نیت. یہ تو کھوٹا ہے کھوٹا، یہ تو کھمبا ہے تمام اعمال کا، اخلاص. دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے دین کے داعی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا ہم کو سکھائی. ہم قربانی کے دنوں میں وہ دعا پڑھتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. قل ان صلاتی، ارے کہہ دو کہ میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین ایک اللہ کے واسطے جو تمام دنیاؤں کو پالنے والے ہیں. یہ اخلاص. کوئی بھی کام آدمی کرے کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. لوگ دیکھے، لوگ واہ واہ کرے، اس کے لیے نہیں. میں نے ایک ساتھی کو پوچھا، بھائی تو کتنی مرتبہ چلا لکھوا چکا، آج تک گیا تو نہیں؟ مفتی صاحب لوگ دیکھ لے رہے اس لیے لکھوا دیتا ہوں، باقی جانے کا کب؟ کہا لوگ دیکھے اس لیے میں کھڑے ہو کے لکھوا دیتا ہوں. کہا ابے اللہ کے بندے، ذرا اپنی نیت تو ٹھیک کر لے، اپنی نیت تو درست کر لے. یہ کیا کہ لوگ دیکھ لے رہے اور لوگ جان لے رہے، تو یہ تیرا کام اللہ کے لیے ہوا؟ نہیں ہوا اللہ کے واسطے. اخلاص پیدا کر اپنے کام کے اندر کہ میں یہ کام کرتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے. جب اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے کام کریں گے، تو انشاءاللہ وہ عمل ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اور دیکھو دین سیکھنے کے لیے تو ہم کو اپنا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، وقت نکالے بغیر تو زندگی میں دین آتا واتا نہیں ہے کہ بھائی ایک مولوی صاحب مدرسے میں گئے 9 سال نکالے، کیوں نکالے؟ کہا دین سیکھنے کے واسطے، کہا اللہ تعالیٰ نے ایک آسان شکل نکال دی کہ بھائی جو پورے 9 سال 10 سال نہیں دے سکے وہ سال میں ایک ایک مرتبہ چلا دے، کبھی کبھی 4 مہینے دے موقع ہو تو، اور زیادہ وقت دے ہر مہینے میں 3 دن دے تاکہ دین سیکھے۔ یہ سب دین سیکھنے کی شکل ہے، مدرسے میں جاؤ یہ بھی دین سیکھنے کی شکل، اللہ کے رستے میں جماعتوں میں جاؤ یہ بھی دین سیکھنے کی شکل، کا خانقاہوں میں جاؤ یہ بھی دین سیکھنے کی شکل، اور ہر ایک دین سیکھنے کے لیے وقت کا فارغ کرنا شرط۔ اس لیے 6 نمبر پر فرمایا تفریغ وقت، کہ بھائی وقت تو نکالنا پڑے گا، جب وقت فارغ کرو گے تو زندگیوں کے اندر دین آئے گا اور زندگی کے اندر دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام کو سیکھنے کے لیے وقت کو فارغ کرتے، چھوٹے چھوٹے کام، تو اللہ کا اتنا بڑا دین کیا وقت فارغ کیے بغیر آ جائے گا ہم کو؟ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت جو اللہ نے اپنے پاک نبی کے اوپر 23 برس کے اندر اتاری، 23 برس جا کے یہ دین آیا، 13 برس مکہ میں، 10 برس مدینے کے اندر، 23 برس کے اندر یہ دین آیا۔ اتنا بڑا دین سیکھنا اور ہم اس کے لیے وقت فارغ نہ کریں تو پھر بزرگوں زندگی میں دین آئے گا کیسے؟ اس کے لیے وقت تو فارغ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ اگر اس وقت کو کام میں نہیں لائیں گے تو ہمارا وقت تو ایسے بھی ضائع اور برباد ہو جائے گا، وقت تو نکل جائے گا ضائع ہو جائے گا ایسے بھی، لیکن جو وقت دین سیکھنے کے لیے لگے گا انشاءاللہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، جنت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے وقت تو فارغ کرنا ہی پڑے گا دین کو سیکھنے کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہمارے دین کے واسطے محنت کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے جائیں گے۔ محنت ہدایت دونوں میں جوڑ ہے، محنت ہدایت دونوں میں جوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کو ذریعہ بناتے ہیں زندگی میں ہدایت کے آنے کے واسطے۔ اور دیکھو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑی زبردست بات فرمایا کرتے تھے، بڑی عجیب اور بڑی زبردست بات فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں، اس وقت جو دین نظر آ رہا ہے، اس وقت جو دین نظر آ رہا ہے یہ تمہارے اگلے لوگوں کی قربانیوں کی برکت سے نظر آ رہا ہے۔ تم سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے جو قربانی دی ان قربانیوں کی برکت سے یہ دین اس وقت تم کو نظر آ رہا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلوں میں، تمہاری آنے والی اولادوں میں اللہ کا دین سلامت رہے تو تمہیں دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ بڑوں نے قربانی دی ہم تک دین آیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی نسلوں میں دین پہنچے تو پھر ہمیں قربانی دینی پڑے۔ باقی آج میرے بزرگوں وہ خطرناک زمانہ ہے، وہ خطرناک زمانہ جس کے لیے مشکات شریف میں کتاب الفتن میں ایک حدیث آئی، آج وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کیا حدیث میں فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد ہے کہ ایک زمانہ میری امت پر آئے گا، ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح کے اندر ایمان والا ہے اور وہی آدمی شام کو کافر بن چکا ہوگا۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں مشکات شریف میں کتاب الفتن میں، یہ حدیث موجود ہے کہ یہ وقت ہوگا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں ایمان اور شام کو آدمی کافر بن چکا ہوگا. آگے حدیث کے پیارے الفاظ ہیں, یمسی مؤمنا ویصبح کافرا, ایک آدمی شام کو ایمان والا ہے, رات گزری صبح آئی رات رات میں اس کا ایمان ختم ہو چکا, کافر بن چکا, کا ایک دور امت کے اوپر آئے گا. میرے بزرگوں, اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے, اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے. میں نے آپ کو شروع میں دو تین دعائیں بتلائی قرآن کی, یہ وہ پاور فل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں گے. اور دیکھو محنت بھی کرتے رہو, محنت کی برکت سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ایمان کی سلامتی ہو جاتی ہے. محنت کا پہلا فائدہ اپنے ایمان کی سلامتی. دیکھو اس کی سیدھی سادھی مثال ہے, روزانہ صبح میں سورج نکلتا ہے نا تو یہ پوری دنیا کا گشت کرتا ہے, پوری دنیا میں ایک چکر لگاتا ہے, اللہ کا حکم ہے اس کو. اب جب صبح میں وہ نکلتا ہے, جب وہ چلنا شروع کرتا ہے, آپ اس کی روشنی کو دیکھو کتنی کم ہوتی ہے, ہم اس کے اوپر نظر ٹکا سکتے ہیں, کتنی کم ہوتی ہے, معمولی معمولی ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے. پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے, جیسے چلے گا جیسے آگے بڑھے گا وہ روشن ہو جائے گا, اور ایسا روشن ہو جائے گا کہ کوئی اس کے اوپر نظر ٹکا سکے گا نہیں, ایسا وہ روشن ہو جائے گا. یہ سورج کی مثال ہمارے لیے ہے. اب کوئی آدمی کیا کرے, اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے کہ مجھے روشنی نہیں چاہیے, مجھے روشنی نہیں لینا, مجھے تو اندھیرے میں ہی رہنا. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے خشکی دماغ کے کہ جن کو روشنی پسند نہیں, اندھیرا ہی اندھیرا پسند ہوتا ہے, ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے دماغ کے. تو میں یوں کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے, اندھیرا کر کے بیٹھ جائے, تو اس میں سورج کا کوئی نقصان ہوگا نہیں. ارے ساری دنیا کے لوگ اپنے گھر کے دروازے بند کر لے, کوئی اس کی روشنی نہ لے وے, تو ابھی سورج کا کوئی نقصان ہے نہیں ہے, وہ تو اپنی جگہ پر روشن ہو کر کے رہا. بالکل دائی کی محنت کا یہ حال ہے کہ ہم محنت کریں گے, اللہ ہماری زندگیوں کو چمکا دیں گے. چاہے ہماری محنت سے کسی کو فائدہ ہو کے نہ ہو, لیکن کم از کم ہماری زندگیاں تو انشاءاللہ چمک جائے گی. اور کیسی چمکے گی, کیسی چمکے گی وہ بتلاؤں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نورہم یسعا بین ایدیہم, جب ایک ایمان والا جس نے دنیا میں ایمان پر محنت کی ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے, اپنے اعمال کو مضبوط کیا ہے, جب ایک ایمان والا پل صراط پر پہنچے گا, پل صراط کے اوپر, اور پل صراط کا معاملہ یہ ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ نبی ہو, پیغمبر ہو, رسول ہو, صحابی ہو, تابعی ہو, کتب ہو, ابدال ہو, ولی ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کو پل صراط کے اوپر گزرنا ہے. یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے. کان علی ربک حتما مقضیا, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ہر ایک کو پل صراط پر گزرنا ہے. اور پل صراط کیا ہے؟ اندھیرا راستہ, ایک دم اندھیرا راستہ, لیکن جب ایک مومن پل صراط پہ پہنچے گا نا تو اس کے سینے کے اندر سے ایمان کا نور نکلے گا. جیسے گاڑی کے آگے جو لائٹیں ہوتی ہیں نا, اس سے راستہ عافیت سے طے کر لیتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا نورہم یسعا بین ایدیہم, یہ ایمان کا نور آگے آگے ہوگا اور جس کی وجہ سے پل صراط چمک اٹھے گا, اور وہ مومن اپنے ایمان کے نور کی روشنی کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پل صراط کو انشاءاللہ پار کر لے گا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ دولت عطا فرمائے کہ پل صراط پر ہمارا ایمان کا نور جگمگائے اور اس کی روشنی میں ہم پل صراط کو پار کر لے رہے ہیں. اب کوئی کچا آئے گا, کافر آئے گا, مشرک آئے گا, وہ اس پل صراط پر ادھر ادھر ہو رہا ہوگا چونکہ اندھیرا, اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا. اب جو کوئی مومن گزرا تو وہ آواز لگائے گا, بھائی ذرا ٹھہر جانی, ذرا رک جا, نقتبس من نورکم, قرآن میں ہے یہ لفظ کہ ذرا تو ٹھہر جا, تیری روشنی میں بھی ذرا چلوں, میرے پاس تو نور ہے ہی نہیں پل صراط پر چلنے کے لیے, میں تیرے نور سے فائدہ اٹھا کر میں تھوڑا راستہ چل لوں. تو وہ مومن کہے گا کہ سوری, یہ نور دینے کا ٹائم نہیں ہے, وہ تو دنیا میں تھا, وہاں تھا, آج نہیں. اور وہ مومن پھٹافٹ پل صراط کے اوپر سے گزر جائے گا. میرے بھائیو, محنت کا پہلا فائدہ کہ اللہ دائی کی ذات کو انشاءاللہ چمکا دیں گے, اور ایسی چمکائیں گے کہ پل صراط کے اوپر اسی ایمان کے نور کے ساتھ انشاءاللہ وہ گزر جائے گا. اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے, نمازوں کی پابندی عطا فرمائے, دین کا صحیح علم عطا فرمائے, اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے, اللہ ہمیں مسلمانوں کا اکرام کرنے والا بنا دے, اللہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرما دے, اور اللہ دین کے خاطر اپنے وقت کو فارغ کرنے والا بنا دے. اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہماری کمزوریوں پر رحم کر کے ایک آسان, ایک سہل محنت چالو کی ہے, اس میں اپنی اپنی طاقت سے اپنے اپنے اوقات کو لگانا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بعد میں تشکیل بھی کر لینا, انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. درود شریف پڑھو, دعا کر. الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے, ہم بڑے گنہگار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں, اے اللہ گناہ کرتے کرتے زندگیاں گزاری ہے مولا, ہمارے دل کالے پڑ چکے ہیں, اے اللہ ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں گناہوں میں مزہ آتا ہے اور نیکیوں کے اندر ہماری طبیعت نہیں لگتی, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے دل کے کالے پن کو ختم فرما, اے اللہ دلوں میں ایمان کا نور عطا فرما, تیری محبت کا نور عطا فرما, تیرے عشق کا نور عطا فرما, تیری معرفت کا نور عطا فرما, اے اللہ ہمیں دوا میں ذکر کی توفیق عطا فرما, اے اللہ تو ہماری زندگیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے, اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے, اے اللہ تو جس سے چاہے تیرے دین کا کام دے سکتا ہے, لیکن اے ہمارے مالک تو ہماری زندگیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے, ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما لے, ہمارے مال کو قبول فرما لے, ہمارے اوقات کو قبول فرما لے, ہماری نسلوں کو قبول فرما لے, ہماری اولادوں کو قبول فرما لے, اے اللہ مدینے پاک میں ہمیں بہت عطا فرمایا، مکی میں دفن ہونا نصیب فرما، اے اللہ شرک اور کفر سے حفاظت فرما، جلالت اور گمراہی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں کامل مکمل مومن بنا دے، کامل مسلمان بنا دے، اے اللہ تیری مرضی پہ چلنا آسان فرما دے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ عطا فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے، اے اللہ پل صراط کے اوپر ایمان کے نور کے ساتھ گزرنا نصیب فرما دے، بلا حساب کتاب محض اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر حرام کام سے حفاظت فرما، اے مالک آج دشمنوں نے حرام کا جال پھیلا رکھا ہے، اے اللہ یہ ٹیلی ویژن، یہ ویڈیو، یہ فلم، یہ گانے، یہ زنا کا ماحول، یہ بے حیائی، بے پردگی، بے شرمی، اے اللہ یہ دشمنوں نے آج ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے یہ گندی گندی سازشیں چلا رکھی ہے، اے اللہ ان تمام گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما، امت کے جوانوں کی حفاظت فرما، جوان بہنوں کی حفاظت فرما، ان کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما، حیا شرم عطا فرما، عفت اور پاک دامنی عطا فرما، اے اللہ برباد کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ آنے والے رمضان کو ہماری زندگیوں میں تقوا کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، یہ گھروں کو گھر عطا فرما، یہ سہاروں کو سہارا عطا فرما، ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ امت کے تمام مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مراکز کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والی تمام جماعتوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، نصرت و مدد فرما، اے اللہ ہماری گندی نیتوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہمارے تمام اعمال اور دعاؤں کو قبول فرما، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جس شروع سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. Thank you.